الرحمن الرحیم. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے آیت اللہ سید مجتبیٰ موسوی لاری کے خدمات اور ان کی نجی زندگی کے سلسلے میں اس کے کچھ پہلو آپ کے سامنے پیش کیے. آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے دیگر شخصیتی پہلوؤں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. ملاحظہ کیجیے، ایک اور خصوصیت جو ان کے آثار میں دکھائی دیتی ہے وہ خرافات پرستی کی شدید مذمت ہے. ان کے آثار میں عیسائیت میں موجود خرافات کی شدید مذمت سے اس سلسلے میں ان کے طرز فکر کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے، اور یہی مکتب اہل بیت کا اصل طرز فکر ہے. اصلاحی طرز فکر خرافاتی طرز فکر سے بالکل مختلف ہے. ان کے آثار کی ایک اور خصوصیت موضوعات کی کثرت ہے. جس نے ان کے جملہ آثار کو ایک مرتبہ دیکھا ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ ان کے آثار میں اخلاقی مباحث بھی ہیں، سیاسی مسائل بھی ہیں، فلسفی، عقیدتی، شرعی، غرض جملہ تمام مسائل کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ان کی جزئیات پر بھی محیط ہے. مثال کے طور پر تعدد زوجات جو کہ شرعی مسائل کا ایک جزئی مسئلہ ہے، ان کے آثار میں مستقل بحث کی گئی ہے. چونکہ اس مسئلے کو لے کر اسلام کے طرز فکر پر بحث اٹھائی گئی ہے، لہذا ان کے آثار وسیع پیمانے پر مختلف موضوعات کو احاطہ کیے ہوئے ہیں. ایک اور خصوصیت کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو سمیٹ لوں، وہ یہ کہ آپ الفاظ اور تعبیروں کے انتخاب میں بھی نہایت خوش سلیقہ ثابت ہوئے ہیں. خوبصورت اور پرکشش الفاظوں کا انتخاب تبلیغ کی تاثیر کو دوبالا کر دیتا ہے. تاریخ اسلام میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو کرتے تھے تو سامنے والا منقلب ہو جاتا تھا. بہت سی داستانیں ہیں کہ قرآن کی ایک چھوٹی سی سورہ یا حتیٰ ایک آیت سن کر لوگوں میں انقلاب پیدا ہو گیا. الفاظوں کے انتخاب اور بیان میں جذابیت سے تاثیر بڑھ جاتی ہے، اور آپ میں یہ خوبصورت سلیقہ بھرپور پایا جاتا ہے. ان کے مطالب علمی اور گہرے، سادہ اور سلیس اور عام فہم، اپنے مخاطب کے فکری نظام سے ہم آہنگ، اور ان سب کے ساتھ خوبصورت، جذاب اور پرکشش ہے.
بے شک ہمارے بنگلہ دیش میں بھی اسی طرح ان کی شخصیت بہت ہی مانی ہوئی شخصیت ہے. اور آپ کو میں عرض کرتا چلوں کہ آج جو ہمارے درمیان پہلے جو کہ شیعت کے عنوان سے بہت ہی قلیل تعداد میں تھے، اور آج جو بہت ہی زیادہ پائے جاتے ہیں، ان کا یعنی کہ جس طرح سے ڈاکٹر تیجانی کی کتابوں سے لوگ استفادہ کرتے ہیں مختلف تبلیغی حوالے سے، اس سے پہلے کہ ڈاکٹر تیجانی کے کتابوں سے وہ استفادہ کرے، لوگ جناب موسوی لاری کے کتابوں سے استفادہ کرتے ہیں.
انہوں نے معاشرے کی جملہ تمام ضرورتوں کی ایک طویل فہرست تیار کر لی تھی، اور اہمیت کے لحاظ سے ترتیب وار انہوں نے کوشش کی کہ تمام ضرورتوں کو پورا کریں. آپ اگر ان کے آثار کو ملاحظہ کریں تو معلوم ہوگا کہ وہ کسی خاص موضوع میں ماہر کی طرح نہیں، یا مثال کے طور پر آنکھ کے اسپیشلسٹ کی طرح نہیں جو صرف آنکھ ٹھیک کرنا جانتا ہو، بدن کے دیگر حصوں سے سروکار نہ ہو، بلکہ وہ عالم اسلام کے پیکر کے تمام حصوں کی تمام ضرورتوں پر نظر رکھتے ہیں. ایسے حکیم حاذق ہیں جو پیکر کے ہر حصے کے لیے مناسب دوا تجویز کرتے ہیں. البتہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، اس کی قیمت بھی بہت سنگین ہے جو کہ چکانی ہوگی، اور اس کی قیمت وسیع تحقیق اور شب و روز کا وسیع مطالعہ ہے. یہ کہ انسان ہر موضوع کے سلسلے میں صاحب نظر ہو، کافی تتبع اور وسیع مطالعے کا حامل ہو، بہت ہی سخت اور دشوار ہے، اس کی قیمت بھی بہت سنگین ہے۔ البتہ یہ عظیم توفیقات خداوند عالم نے سید بزرگوار کو عطا کی ہیں، مختلف قسم کے مخاطبوں کو انہوں نے تعلیم دی ہے اور انہیں مطمئن کیا، مختلف مذاہب، مختلف ادیان، مختلف اقوام کے طرح طرح کے مخاطبین کو طرح طرح کے سوالات کے باوجود سب کو تشفی بخش جوابات سے مطمئن کر دیا۔ ہم اگر تیر بھی مار لیں اور مثال کے طور پر جوانوں کے لیے کچھ لکھ دیں تو شاید بوڑھے اسے پسند نہیں کریں گے، یا شاید اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ اسے اپنے معیار سے گرا محسوس کریں گے، اور اگر بہت علمی لکھ دیا تو جوان پسند نہیں کریں گے، شیعوں کے لیے لکھا تو اہل سنت حضرات ناپسند کریں گے، یا برعکس۔ لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی اس طرح لکھے جسے مختلف قسم کے لوگ پسند کریں، یا یہ کہ مختلف پسند اور مختلف ضرورتوں کو احاطہ کیے ہوئے اس کے پاس اتنے آثار ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ البتہ میں مبالغہ بھی نہیں کرتا کہ انہوں نے جو مختلف مسائل میں کتابیں تحریر کی ہیں اس سے تمام ضرورتیں پوری ہو گئیں، علمی اور فنی مسائل پوری طرح حل ہو چکے ہیں، میں اس طرح کا دعویٰ نہیں کرتا اور ایسا دعویٰ کسی کے لیے کیا بھی نہیں جا سکتا، لیکن پھر بھی انہوں نے وسیع پیمانے پر مختلف موضوعات میں مختلف مخاطبین کے لیے ان کی دینی اور علمی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے علمی، عام فہم اور پرکشش قلم کے ذریعے بھرپور کوشش کی ہے۔
اہم ترین کتاب جس کے مطالعے کا موقع تقریباً 10 سال پہلے مجھے ملا، وہ مغربی تمدن کی ایک جھلک ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے معلوم ہوا کہ آپ کی شخصیت بہت عالمگیر ہے، اور جس میں آپ نے مقایسہ کیا ہے غرب اور اسلام کا، اس کتاب کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو کتنی شناخت یہاں پر بیٹھ کر غرب کے سلسلے میں تھی اور خود اسلام کے سلسلے میں تو بہرحال تھی۔ یوں کہا جائے کہ آپ کو اہل غرب اس طریقے سے پہچانتے تھے جس طریقے سے ایران میں آغا مطہری کو لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ ایسے دانشمند اور متفکر ہیں، اسی طریقے سے آپ کی شناخت غرب میں تھی۔ انہوں نے غرب اور اسلام کو دکھایا صحیح انداز میں، موازنہ کیا، جس سے آپ صحیح شناخت اسلام کی کر سکتے ہیں اور غرب کی بھی صحیح شناخت کر سکتے ہیں۔ اس میں اہم ترین مسائل کے سلسلے میں انہوں نے گفتگو کی، خود اسلام کا اہم ترین مسئلہ نکاح اور طلاق ہے، اس کے سلسلے میں آپ نے گفتگو کی، خود جو اس زمانے کا بہت زندہ موضوع ہے جسے کہتے ہیں ڈیموکریسی، جمہوریت، اس کے سلسلے میں آپ نے گفتگو کی اور بتایا کہ جمہوریت، صحیح جمہوریت کیا ہوتی ہے اور غرب میں کس قسم کی جمہوریت پائی جاتی ہے، اور اس میں بہت اچھا شعر جمہوریت کے سلسلے میں فرمایا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے، یہ علامہ اقبال کا شعر ہے جو اس میں انہوں نے نقل کیا ہے۔ اور حیوان دوستی کے سلسلے میں موازنہ کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غرب اور اسلام میں حیوان دوستی میں کیا تفاوت ہے، انسانیت کو کس عنوان سے اسلام میں دیکھا جاتا ہے اور غرب میں انسانیت کو کس عنوان سے دیکھا جاتا ہے، اولاد کو غرب میں کس عنوان سے دیکھا جاتا ہے، ایک حیوان کو کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو اسلام کی نظر میں انسان سے زیادہ با اہمیت کوئی مخلوق نہیں ہے، لیکن کس طریقے سے محور بنا ہوا ہے ایک حیوان، اور کس طریقے سے حیوان دوستی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دیکھا جائے غرب کی کیا فکر بنی ہوئی ہے کہ حیوان سے تو اتنی دوستی ہے لیکن انسانیت کو کس طریقے سے شرق میں قتل عام کیا جا رہا ہے، اور ان کو ذرہ برابر اس کے سلسلے میں درد بھی نہیں ہوتا۔
آیات اعظام، علماء کرام، حوزہ اور یونیورسٹیوں کے اساتذہ، دانشور، فضلاء، طلاب اور آپ تمام حاضرین کی خدمت میں خیر مقدم عرض۔ اس اجلاس میں عظیم الشان مقررین نے دین، ثقافت اور معنویت کے سلسلے میں میری ادنا سی خدمات کو بہت سراہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اس وادی میں کوئی خاص رنگ نہیں بھر سکا، اور جس قدر خطوط ابھارنے میں میں کامیاب ہو سکا، اس توفیق پر بارگاہ عبودیت میں شکر گزار کہ اس نے مجھ حقیر کو اپنے پیغام حیات دنیا والوں کو سنانے کا قابل قرار دیا۔ جو ہے اسی کا لطف و کرم ہے، اسی نے مجھے نشان منزل دکھایا، چلنے کا سلیقہ سکھایا، توفیقات عطا کی، زمینوں کو فراہم کیا، اور آخرکار اسی نے لوگوں کی روحوں کو اپنی تاثیر سے منقلب کیا۔ سربراہان حوزہ علمیہ اور محترم طلاب، اب تک دین اسلام کی آفاقی تعلیمات کی نشر و اشاعت میں عالمی سطح پر جو کام ہوا ہے، وہ ضرورتوں اور دین و مکتب و شریعت کی جانب سے عائد ہماری ذمہ داریوں کے مقابلے میں بہت کم بلکہ ناچیز ہے۔ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ جسے ہم اپنا بہت بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں، وہ متاع نہیں ہے جو دنیا کی ضرورتوں کو تو کیا، بلکہ ہماری خطاؤں، کوتاہیوں اور غفلتوں کی بھی بھرپائی کر سکے۔ لہٰذا میں خود اپنی جانب سے معترف ہوں، تمام عجز و ناتوانی کے ساتھ جبھی پر عرق ندامت لیے ہوئے بارگاہ قدس احدیت میں صرف کندہ اور شرمسار ہوں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید مجتبی موسوی لاهی،
ایسی جامع اور ہمگیر شخصیتیں جنہوں نے تنہ تنہا پوری دنیا میں اپنا اثر چھوڑا ہے، یقیناً ہمارے لیے اثر، ہمارے لیے مثمر ثمر اور ہمارے اندر جذبہ اور حوصلہ بڑھا سکتی ہیں۔ اور ہمیں یہاں حضرت علی کا وہ قول یاد آتا ہے کہ اتزعم انک جرم صغیر وفیکن طوا عالم الاکبر، انسان تو یہ سمجھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا ذرہ ہے جبکہ تیرے اندر ایک عالم سمٹا ہوا ہے۔ تو یقیناً ان کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ذرہ نہیں شاید سمٹا ہوا صحرا ہے۔ خدا حافظ۔